فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیغمبروں کو خطاب کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور یہ ایک ایسا خاص حکم ہے جو پیغمبروں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں بطور روزی کے ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو پیغمبروں کو بھی پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور مومنین کو بھی پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا. اور حقیقت اگر دیکھی جائے تو انسان جو زندگی گزارتا ہے اس میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے جو ٹھیک ٹھیک طریقے سے حل ہونا چاہیے اور دوسرے اس کے کردار اور عمل کا مسئلہ ہے جو ٹھیک ٹھیک طریقے سے حل ہونا چاہیے. کھانے پینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ. اور عمل کے سلسلے میں یہ بتا دیا کہ اچھا عمل کرو. اچھا عمل کیا ہے برا عمل کیا ہے یہ عام طریقے سے لوگوں کے درمیان معروف ہے معلوم ہے اس کو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ برتنا چاہتے ہیں وہ برت بھی سکتے ہیں. اور یہ بات اتنی زیادہ مشہور ہے کہ جو آدمی غلط کام کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. ایک چور چوری کرتا ہے تو جانتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں گناہ کا کام کر رہا ہوں اور لوگوں کی نگاہ میں بھی جرم کا کام کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اور بھی کوئی مجرم جرم کا کام کرتا ہے تو جانتا اور محسوس کرتا ہے کہ میں مجرمانہ حرکت کر رہا ہوں اسی لیے وہ پولیس اور دوسروں کی گرفت سے بچنے اور لوگوں کی نگاہ سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ضمیر کو مخاطب کیا کہ جو بات تم جانتے ہو کہ اچھی ہے صحیح ہے اس کو اختیار کرو اور جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ یہ بری ہے خطرناک ہے اس سے تم دور رہو. یہ تو عمل اور کردار کے بارے میں ایک مختصر سا حکم دیا گیا. اور دیکھا جائے تو قرآن میں اور احادیث میں ہر طرف اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر پھیلی ہوئی ہے. دوسرا یا پہلا حکم اسی سلسلے کا یہ دیا گیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ. دیکھیے یہ حلال روزی کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بہت صاف اور دو ٹوک حکم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی اہم اور بڑی مؤثر چیز ہے. اگر آدمی حلال روزی کی پرواہ نہ کرے حلال و حرام جو کچھ آئے کھاتا پیتا چلا جائے تو یہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے اور اس کے بڑے برے نتائج ہیں. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے اس میں آپ ایک آدمی کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اہمیت عام افراد کی دعا کے مقابل میں کچھ زیادہ ہی ہے. تو اب یہ جب سفر کر گیا اور دور دراز نکل گیا تو گویا اس بات کا زیادہ حقدار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے. پھر وہ اس سفر کی حالت میں پریشانی سے دوچار ہوتا ہے اور پریشانی بھی ایسی کہ کچھ تو حالات کی پریشانی ہے اور کچھ اس کے اپنی صورتحال کی پریشانی ہے. تو اس کو کس طریقے سے آپ نے بتایا ہے کہ وہ اس حالت میں سفر کرتا ہے کہ پہنچتا ہے تو مل بسو وہ پراگندہ سر ہوتا ہے پراگندہ بال ہوتا ہے. نہ اس کی ظاہری صورتحال صحیح ہے نہ اس کا لباس صحیح ہے اور نہ اس کی جسم کی کیفیت صحیح ہے. تو تو اس طرح سے وہ پراگندہ حال ہے, اور اس کے علاوہ پراگندہ دلی اعتبار سے اور معاملے کے اعتبار سے بھی وہ پراگندہ ہے, کیونکہ پریشان حالی میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, ہاتھ بڑھاتا ہے اور نہایت عاجزی سے کہتا ہے یا رب. اور یہ معلوم ہے کہ جب کوئی بندہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہو, مضطر ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ذرا جلدی سنتا ہے اور اس کے بہت سے قصور اور بہت سی خطاؤں کو نظر انداز کر کے بھی اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا سن کر کے اس کو اضطرار کی کیفیت سے بچاتا ہے. تو ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے, پراگندہ حال ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی اور پشیمانی کے ساتھ اور نہایت تضرع کے ساتھ اپنی گزارش پیش کرتا ہے, یا رب کہتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. یہ ساری صورتیں اس کے ساتھ ہیں برپا کہ جس میں اس کی دعا قبول کی جائے, لیکن جو کھانا وہ کھاتا رہا ہے وہ حرام کا تھا, جو کپڑا وہ پہنتا رہا ہے وہ حرام کا تھا, اور غذیہ بالحرام, اسے حرام کی غذا دی گئی تھی. حرام کی غذا دی گئی تھی کیا مطلب؟ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس زمانے میں وہ خود کمائی نہیں کرتا تھا, اس کے ماں باپ یا اس کے گارجین, اس کے سرپرست اپنی کمائی سے اس کو کھلاتے پلاتے تھے, اس زمانے میں اس کو ایسی خوراک کھلائی گئی جو حرام کی تھی. تو حرام کی اس کو خوراک کھلائی گئی, اور اس کے بعد جب خود اپنے پاؤں پکڑا ہوا تو اس نے حرام کا کپڑا پہنا, حرام کی خوراک کھائی. تو آپ فرماتے ہیں کہ فن یستجاب لذالک, تو ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول کی جا سکتی ہے؟ یعنی دعا کی قبولیت کے سارے اسباب موجود ہیں, لیکن حرام کھانے اور حرام پہننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی دعا اسے مسترد کر دے گا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, اور مسلمان کی زندگی میں نماز اور روزے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کے جو احکام ہیں ان کو بجا لانے کے بعد کھانے پینے کے سلسلے میں احتیاط اور حرام سے بچاؤ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر سارے اعمال کے اکارت و بیکار ہو جانے کا خطرہ ہے. اس سلسلے میں بعض باتیں ذہن میں رہنی چاہیے حرام و حلال کی تمیز کے لیے. بعض باتیں اگر ذہن میں رہیں تو ہم بڑی آسانی سے بہت سے حرام و حلال کی تمیز کر سکیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست حرام کر دیا ہے, بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے بظاہر, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے. آپ قرآن مجید پڑھیے, کئی جگہ اس میں اس طرح کی آیت آپ کو ملے گی, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ, تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے چڑھایا گیا ہے. تو اب اس میں مردہ کسی بھی قسم کا جانور ہو, فی نفسہ وہ جتنا بھی حلال رہا ہو, لیکن اگر وہ مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا ہے. بکری ہے, مرغی ہے, اور اس طرح کے حلال سے حلال تر جانور ہیں, اگر وہ مردہ ہو گیا تو وہ حرام ہے. آپ جانتے ہیں کہ مردہ ہو گیا تو اس کے مردہ ہونے میں بندے کے اپنے کردار کا کوئی دخل نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے. اسی طریقے سے خون ہے, ہر جانور جو ذبح کیا جائے گا اس کو خون نکلے گا, اس لیے خون کے پیدا ہونے میں اور برآمد ہونے میں اس میں تو ظاہر بات ہے کہ بندے کا کوئی دخل اور قصد نہیں ہے. یہ تو ایک فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے جانوروں میں, اور وہ نکل کر کے رہے گی. لیکن جاہلیت میں ایسا کرتے تھے کہ اس خون کو وہ منجمد ہو جاتا تھا تو کاٹ کر کے کاشیں بنا لیتے تھے اور تل کر کھاتے تھے, جیسے کہ کلیجی تل کے کھائی جاتی ہے. اور آج بھی بعض لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ خون جما لیتے ہیں یا کسی چیز میں روک لیتے ہیں, وہ تو چند منٹ کے اندر منجمد ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو کاٹ کر کے کاش کی طریقے سے بنا کر کے یا بوٹیوں کے طریقے سے بنا کر کے تلتے اور بھونتے اور کھاتے ہیں اور مزہ بھی لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا, اس کو کھایا نہیں جا سکتا ہے. اور لحم الخنزیر سور کے گوشت کو حرام قرار دے دیا. ظاہر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وہ اسی شکل میں جانور موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وما احل به لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے پکارا گیا ہو، یہ کیا ہے؟ اس کی دو صورتیں علماء کرام نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی شخصیت کے لیے مقرر کر دیا جائے، ہمارا یہ بکرا ہے اور فلاں پیر صاحب کے لیے ہم نے اس کو نظر مان لیا، یا ہماری یہ مرغی ہے فلاں جگہ کے لیے نظر مان لیا اور فلاں کے لیے نظر مان لیا۔ اب کسی کے لیے نظر مان کر کے اس جانور کو چاہے اس آدمی کے نام سے ذبح کریں چاہے اللہ ہی کے نام سے ذبح کریں، لیکن مقصود یہ ہو کہ نظر فلاں کو چڑھائی جائے گی، تو دونوں صورتوں میں یہ ما احل به لغیر اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے، چاہے وہ حلال جانور ہو۔ اب بالعموم حلال جانور ہی کو نظر مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور بعض جگہ آیتوں میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، سورہ مائدہ میں یہی آیت آئی ہے اور آخر میں فرمایا گیا ہے کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ پانسے کے تیر استعمال کرو، فال نکالنے کے لیے تیر استعمال کرو۔ یہ ہوتا تھا جاہلیت میں کہ تیر استعمال کرتے تھے، اگر یہ نکل آیا کہ صاحب فلاں کام کرو تو کرتے تھے، یہ نکل آیا کہ نہ کرو تو نہیں کرتے تھے، گویا وہ قسمت جاننا چاہتے تھے تاکہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بابرکت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب ذرا اس تیر کا معاملہ دیکھیے کہ جس آیت میں جس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو، خون کو اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک اسی سیاق اور اسی آیت میں اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، جبکہ مسلمان حضرات کا حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اسلامی فال نامہ اسلامی فال نامے نکالتے ہیں۔ یعنی یہ بات تصور سے باہر ہے کہ فال بھی ہو اور اسلامی بھی ہو، یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ کوئی کہے کہ صاحب حلال سور، اللہ نے حرام قرار دیا ہے آپ کہیں حلال سور یا اسلامی سور، تو بالکل ایسے اسلامی فال نامہ بھی ہوا۔ تو بہرحال یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، تو حرام کی ایک قسم تو یہ ہوئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست حلال حرام قرار دے دیا، ایک قسم اور ہے۔ اچھا اسی قسم میں ایک چیز اور ہے، اس کو بھی سنتے چلیے، وہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ایک دوسری آیت میں بڑی تفصیل کے ساتھ شراب کی ممانعت کی ہے اور اس کے نقصانات بیان کیے ہیں۔ اب اگر اس کو بیان کرنا شروع کریں تو شاید پورا درس اسی میں ختم ہو جائے، لیکن شراب کا حرام ہونا آپ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے پورے طور سے معلوم ہے۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھیے تو ایک قاعدہ نکلتا ہے، علماء اکرام نے اس قسم کی چیزوں کے حرام ہونے کے سلسلے میں ایک قاعدہ مقرر کیا ہے، اس قاعدے کو مختصراً سن لیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ چیزیں یا تو انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، یا اس کے عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں، یا یہ کہ اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو جو چیز جسم کے لیے مضر ہو وہ حرام قرار دے دی گئی، جو عقل کے لیے مضر ہو وہ حرام قرار دے دی گئی سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ذرا آسانی سے نہیں سمجھ میں آئیں گی، اس کے لیے ایک موٹی مثال لے لیجئے، زہر ہے۔ اگر کوئی آدمی زہر کھا لے تو یا تو مر جائے گا، یا یہ کہ اس کے جسم میں بہت سارے نقصانات کی علامتیں فوراً ظاہر ہو جائیں گی۔ تو جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز زہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ عقل کو نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ شراب ہے۔ شراب پینے کے بعد آدمی کی عقل ڈاماڈول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جتنی زیادہ مقدار میں وہ شراب پیتا ہے اتنی زیادہ وہ ڈاماڈول ہو جاتی ہے اور اتنا زیادہ وہ ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو حرام ہے۔ اور دین کو نقصان پہنچانے والی کیا چیز ہے؟ بتوں پر کوئی چیز چڑھائی گئی ہو، ما احل به لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کے لیے نظر مان لیا گیا ہو یا غیر اللہ کے نام پر جس کو پکارا گیا ہو، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، یہ دین کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ تو تو یہ تین چیزوں کو جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ سعودیہ میں جو علماء کرام ہیں وہ صاف صاف فتویٰ دیتے ہیں کہ بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو والا پان یہ چیزیں بھی حرام ہیں. وہ اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے جسم کو واقعتاً نقصان پہنچاتی ہیں, اور فی الفور اگر زہر کی طریقے سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو ذرا سا دیر میں صحیح مگر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور سخت ترین نقصان اس سے پہنچتا ہے. اس کی پوری تحقیق ان حضرات نے کی ہے اور اس تحقیق کی روشنی میں اس کو حرام قرار دیا ہے. بہرحال یہ ایک قسم ہے جو اللہ کے حرام کرنے سے حرام کی ہوئی ہے. کچھ اور چیزیں ہیں جس میں کہ انسان دوسرے کے اوپر زیادتی اور تعدی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. چنانچہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اے ایمان والو, آپس میں اپنے مال باطل کے ساتھ مت کھاؤ. باطل کے ساتھ کھانا کیا ہے کہ دوسرے کے مال کو اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر آپ کھا لیں, یہ باطل کے ساتھ کھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی منه, کسی مسلمان آدمی کا مال اس کی خوشی اور اجازت کے بغیر حلال نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا, ظاہر بات ہے کہ اس کی خوشی اور اس کی اجازت سے یہ مال نہیں لیا ہے, اس کی جیب سے زبردستی لوٹ لیا یا کسی اور دھوکے کے طریقے سے کسی کا مال لے لیا. دکانوں میں بہت سارے مسئلے چلتے ہیں. ایک آدمی کفیل ہے, اصل ہے, وہ اپنی دکان پر مزدور کو بلاتا ہے, مزدور رکھتا ہے, تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ حضرت کفیل جو ہیں وہ مثال کے طور پر 150 دینار پر کسی کو لے کر کے آئے اور اس کے بعد 125 دینا شروع کر دیا, 25 دینار کھانا شروع کر دیا. یہ 25 دینار جو ہر مہینے وہ کاٹتا ہے وہ حرام مال ہے جو کہ حاصل کرتا اور کھاتا ہے, اور اس کے بارے میں اسے سخت پاسپرس ہوگی. اس کے برخلاف بعض کام کرنے والے ایسے ہیں کہ آ تو جائیں گے تھوڑے سے مال پر, تھوڑی سی تنخواہ پر, 100 دینار پر, 125 دینار پر, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے دکان میں سے چوری کرنا شروع کرتے ہیں, اور مہینے میں 30 دینار, 40 دینار, 50 دینار اس طرح سے کچھ مقدار چوری کر لیتے ہیں کہ مالک کو پتہ بھی نہ چلے اور ہمارے جیب میں یہ زائد مال آ جائے. تو یہ بھی حرام ہے. جس کا مال اور جس کا حق جتنا ہے اتنا اس کو ملنا چاہیے, اس سے زیادہ اگر مالک اپنی خوشی سے دیتا ہے تو یہ لے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اس کی چوری چوری کوئی لے لے یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے مالک نے جو تنخواہ مقرر کی وہ پوری کی پوری دینی اس پر واجب ہے, اس سے کم نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی کسی مجبوری کے بنا پر کام کم کرتا ہے اور اس کی بنا پر کچھ تنازل کر دیتا ہے کہ صاحب چلیے میں اتنے پیسے چھوڑ دیتا ہوں اور اتنا کام بھی چھوڑ دیتا ہوں, تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن زبردستی کسی کی تنخواہ نہیں کاٹی جا سکتی ہے. یہ صرف ایک مثال ہے, ورنہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں. تو ایک آدمی کے لیے دوسرے کا مال بلا اس کی اجازت کے کھانا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے معاملہ اس زمانے میں جبکہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا یتیموں کا چل رہا تھا, ہوتا یہ تھا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے 2-3 یتیم چھوڑ کر کے انتقال کر گیا, اس کے پاس کھجور کا اچھا خاصا بڑا باغ ہے. اب وہ تو انتقال کر گیا, اس کھجور کے وارث اس کے بیٹے اور اس کے بچے ہوئے, لیکن ابھی وہ خود دیکھ بھال نہیں کر سکتے ہیں, اس کا چچا موجود ہے وہ اس کے کھجور کی دیکھ بھال کرتا. اس میں اس بات کا اندیشہ تھا, یا جاہلیت میں اس طرح کی بات ہوتی تھی کہ کھجور سے جتنی آمدنی ہوتی وہ ساری کی ساری آمدنی چچا جو ہے وہ اپنے جیب میں رکھ لیتا اور یتیموں کو صرف کھانے بھر دے دیتا تھا, اور اس طرح سے یتیموں کا مال اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا, یہ نہیں کر سکتے. اور جب اس بارے میں آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو اتنا ڈر محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے یتیموں کا سارا کام
اور سب کچھ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کا جو انتظام تھا وہ بھی الگ کر دیا. اب اگر یتیم کے لیے زیادہ پک گیا اور اس نے تھوڑا کھایا تو کچھ کھانا خراب ہو جاتا تھا اور اس طریقے سے ان کا مال ضائع ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر سخت پرہیز سے روک دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے. اگر ان کا اپنا کھانا سب ملا کر کے بناؤ اور پکاؤ اور ایک ساتھ کھاؤ پیو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کام کون آدمی اصلاح کی نیت سے کرتا ہے اور کون آدمی فساد کی نیت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور اگر کسی نے فساد کے مقصد سے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو، اس کا حساب لے لے گا. تو اس طرح سے یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کا کی اجازت دی گئی، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ اس بہانے سے ان کا مال کھا لیا جائے. اور اجازت نہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سختی برتی وہ ہمارے لیے سننے کے لائق ہے. فرمایا کہ الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، کھانا نہیں کھاتے یا مال نہیں کھاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور بہت جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ سختی برتی گئی، لہذا یہ سامنے رکھ کر کے کہ یتیم کا مال اتنا ہے اور اس میں کمائی اور محنت کا کام ہم کر رہے ہیں، تو جیسے کسی کے مال میں دوسرا آدمی محنت کرے تو ایک حساب ہوتا ہے کہ آدھا مالک کا ہو گیا اور آدھا محنت کرنے والے کا ہو گیا. اس طرح سے چاہے تو تقسیم کر لیں اور اپنی محنت کی اجرت لے لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے حق سے زیادہ نہیں لے سکتے اور یتیم کے مال پر دست درازی نہیں کر سکتے. دیکھیے کسی کے مال پر بھی دست درازی کریں تو معاملہ تو یہی ہے، لیکن یتیم کے مال پر دست درازی کرنے میں گنجائش زیادہ تھی یا آسانی زیادہ تھی، وہ معارضہ نہیں کر سکتا تھا، حساب نہیں لے سکتا تھا. اس لیے خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور اس کے ذریعے سے گویا تنبیہ کر دی کہ دوسرے کے مال کو کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا. اچھا، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ یتیم کے مال پر تو کسی نے دست درازی کی تب اس کی نوبت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی سونے یا چاندی کے برتن میں پانی پیے یا کھانا کھائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سونے یا چاندی کے برتن میں کھاتا یا پیتا ہے فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو گٹا گٹ اتار رہا ہے. سونا اور چاندی آدمی نے خود اپنی کمائی سے اس کو حاصل کیا ہو، حلال طریقے سے اس کو خریدا ہو، جائز طریقے سے اس کے پاس اپنے پاس جمع کیا ہو، اس میں کوئی کلام نہیں، یعنی جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے. لیکن سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، تو اب اگر اس کو کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو اس کے بارے میں اتنی سختی برتی گئی کہ گویا وہ اپنے پیٹ میں پانی نہیں ڈال رہا ہے بلکہ جہنم کی آگ گٹا گٹ اتار رہا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حرام مال، چاہے وہ کسی پر زیادتی کر کے لیا گیا ہو یا بذات خود جو چیز حرام اللہ نے کر دی تھی اس کو استعمال کر لیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں جزا اور سزا ایک ہی قسم کی ہے اور وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی ہے. تو بہرحال اس مجلس میں اس مسئلے کو چھیڑنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں، اور اس پابندی ہی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے، اور اس پابندی سے نکلنے میں ہمارے لیے ناکامی و نامرادی ہے. اس لیے جہاں ہم نماز کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنے کی کوشش کریں، وہیں اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہمارے کمائی کا جو ذریعہ ہو حلال ہو، جو چیزیں ہم کھاتے ہوں وہ حلال ہوں، جس چیز میں کھاتے ہوں وہ بھی حلال ہو. ایسا نہ ہو کہ حلال و حرام دونوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیں اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم گرفت کے سبب گرفت کے سبب بن جائیں، ہماری پکڑ ہو جائے اور ہمارا بہت سارا نیک عمل ہو وہ اس غلطی کی وجہ سے بیکار ہو جائے اور کارآمد نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کی راہ پر گامزن رکھے، نیکی اور اچھائی کے راستے پر چلائے اور اپنی زندگی میں بھی حلال و حرام کی تمیز قائم رکھنے کی توفیق دے، اور جو چیز حلال ہے اس سے ہم کو مطمئن رکھے اور جو چیز حرام ہے اس سے ہم کو دور اور محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
کے لیے قرآن خوانی کرانا واجب ہے یا نہیں؟
بھائی قرآن
مان لو اولاد قرآن نہیں پڑھنا جانتی ہے، اگر چار پانچ بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کروا کے بزرگ، ہم نے والدین کے سارے ثواب کے لیے، یہ جائز ہے یا نہیں، مناسب ہے یا نہیں؟
دیکھیے ایصال ثواب کے سلسلے میں احادیث کے اندر جو واقعات ملتے ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ مردے کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو. کسی بھی واقعے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کا یا پڑھانے کا کوئی حکم دیا ہو. شریعت و اسلام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول جو حکم دیں اس پر عمل کرو، جو حکم نہیں ملتا ہے اس سے کنارہ کشو. یہ نہیں کہ فلاں چیز بہت اچھی لگتی ہے تو چلو اس کو بھی کرنا شروع کر دو، یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ فجر کی نماز اللہ تعالیٰ نے دو رکعت مقرر کی ہے، آپ کہیں کہ نماز تو بہرحال نماز ہی ہے، اچھا عمل ہے، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قرآن مجید کی قرات ہے، اللہ کی تسبیح ہے، حمد ہے، ثنا ہے، سب اچھی اچھی چیزیں تو ہیں، تو کیا حرج ہے کہ فجر کی نماز دو رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھ دو؟ یہ نہیں کر سکتے، جتنا ثابت ہے اتنا کریں گے. تو مردے کے لیے جو چیزیں ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے، دوسرے یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، مغفرت اور بخشش کی اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی جائے. حدیث میں یہ ہے کہ قبر والوں کے لیے زمین والوں کا سب سے بہترین تحفہ دعا ہے، اور جب زمین والے قبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر پہاڑ جیسے جیسے ثواب داخل کرتا ہے. اور قبر میں مردے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور تنکے کا سہارا تلاش کر رہا ہو، تو جب باہر والوں کی دعا قبر والوں تک پہنچتی ہے تو سب سے بڑھ کر کے ان کے لیے خوشی اور فرحت کی چیز ہوتی ہے. اس لیے یہ چیزیں تو احادیث ثابت ہیں اور کرنی چاہیے، اور قرآن خوانی جو ہے یہ احادیث ثابت نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اگر اس کا نفع پہنچتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلاتے. آپ نے کوئی خیر کی بات،
قبرستان میں جائے سلام کرنا واجب ہے یا نہیں؟
ہاں سلام کر سکتے ہیں.
تو ابھی وہ بولتے ہیں مردے کیا جواب نہیں دیتے ہیں، تو سلام کا ہم لوگ کو علم نہیں ہے کہ اندر جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن قرآن کی آیت میں تو آیا ہے نا کہ قبرستان میں جاؤ تو سلام کرنا چاہیے.
ہاں قرآن کی آیت میں نہیں آیا ہے، حدیث میں ہے. حدیث میں ہے تو اس کے بارے میں آپ دو باتیں ذہن میں رکھیے. ایک بات تو یہ ہے کہ سلام جو کیا جاتا ہے، سلام تو عربی زبان کا لفظ ہے، سلام جو کیا جاتا ہے سلام کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک سلام ہوتا ہے جس کو سلام تحیہ کہتے ہیں، کسی کو خوش آمدید جیسے کہا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کو بھلائی کی بات کہی جاتی ہے، تو یعنی ملنے کے وقت سلام تحیہ، مبارکبادی اور خوش آمدید والا سلام. تو ایک سلام تو یہ ہوتا ہے، یہ سلام جب بھی کیا جاتا ہے تو جس کو سلام کیا گیا وہ جواب دیتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. اور سلام کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جس کو سلام دعا کہتے ہیں، یعنی اس میں جو سلام کرتا ہے اس کا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ جس پر میں نے سلام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا فرمائے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے اور ہر قسم کی نقصان اور تکلیف کی چیز سے اس کو محفوظ رکھے. یہ دعا مقصود ہوتی ہے، اس میں یہ مقصود نہیں ہوتا ہے کہ وہ میرے اس سلام کو سنے اور میرے سلام کا جواب بھی دے، یہ مقصود نہیں ہوتا ہے. تو مردے کو جو سلام کیا جاتا ہے یہ سلام کیا ہے؟ اگر سلام دعا ہے تب تو ظاہر بات ہے کہ نہ اس کو سننے کی ضرورت ہے نہ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے. اور اگر سلام تحیہ ہے تو ایسی صورت میں سلام اس کو سنائی پڑھنا چاہیے اور اس کا جواب بھی اس کی طرف سے آنا چاہیے. اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس کو تو آج تک کسی نے نہیں جانا کہ اس کی طرف سے سلام آتا بھی ہو, صرف سلام ادھر سے جاتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ قبر میں ہیں ان کو کوئی بات سنائی نہیں جا سکتی, ہم یا کوئی اور کسی کو قبر والے کو کوئی بات سنانا چاہے تو سنا نہیں سکتا ہے. وما انت بمسمعین من فی القبور, آپ کسی ایسے انسان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہے. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے. ان اللہ اسم من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا سکتا ہے. تو اب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کو ایک ایسی چیز قرار دیا ہو کہ جو مردے ہیں انہیں سنا دے, اس لیے کہ ایسے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ مرا اہم برزخن الا یوم یبعثون, کہ جو لوگ مر چکے ان کے درمیان اور اس دنیا کے درمیان تو ایک رکاوٹ ہے, یعنی اس دنیا کی کوئی بات وہاں نہیں جا سکتی اور وہاں کی کوئی بات یہاں نہیں آ سکتی. تو یہ تو ایک مستقل قاعدہ ہے. اس مستقل قاعدے کے اندر سے صرف ایک چیز جو سلام ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قاعدے سے الگ کر دیا ہو. اس کو کہتے ہیں خرق عادت, معجزے کے طور پر خرق عادت کے طور پر. جیسے آگ کا مستقل قاعدہ یہ ہے کہ وہ جلا دے گی, اس میں کوئی لکڑی یا کوئی سی جاڑ ڈال دیں وہ جلا دے گی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا, اللہ تعالیٰ نے وہاں آگ کی تاثیر روک لی. تو اسی طریقے سے صرف سلام کی حد تک ممکن ہے کہ ہمارا سلام سلام دعا ہو اور دعا ہو گئی پوری ہو گئی, یا یہ کہ سلام تحیہ ہو اور اس سلام کو اللہ تعالیٰ مردے تک پہنچا دے, باقی کوئی چیز جو ہے آتی جاتی نہیں. اور یہ سلام بھی مردے تک اگر پہنچ جاتا ہے تو ایسے ہی معجزے کے طور پر پہنچتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزے کے طور پر آگ میں جلنے سے بچ گئے. یہ ہے اصل میں اس مسئلے کی ساری حقیقت.
چھوٹا سا سوال ہے, آپ نے بتایا کہ چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا حرام ہے,
جی,
لیکن کچھ ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جو اپنے دانت پہ سونا لگاتے ہیں, کیا وہ جائز ہے؟
ہاں, تھوڑا سا علاج کے طور پر لگانے میں حرج نہیں ہے.
کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت میں صرف پردہ کیا دنیا سے, ہم ابھی بھی زندہ ہیں ہمارے لیے.
دیکھیے, اب اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجیے, انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ قتل کیے گئے ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتے. اب یہاں دو بات آپ سامنے رکھیے, ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مت ہو کہ مردہ ہے. قتل کون ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی مارے اور مارتے 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 اتنا مار ڈالے کہ صرف اس کی سانس آ جا رہی ہو اور باقی اس کا پورا جسم جو ہے ہلنا ڈولنا بند کر چکا ہو, آپ کہیں قتل ہو گیا؟ جب تک مر نہیں جائے گا تب تک آپ یہ نہیں کہیں قتل ہوا. تو اللہ تعالیٰ بات کسی کی کر رہا ہے؟ ان لوگوں کی کر رہا ہے.
تو بول رہے ہیں
وہ
مکمل کر لیں پھر کریں.
تو جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو معلوم ہے کہ وہ مار تو دیے گئے, مار دیے گئے. اگر مارے نہیں گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہی نہیں قتل کیے گئے. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات, اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زندہ ہے لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ ان کو سمجھ رہے ہیں کہ زندہ ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں. ابھی ایک آدمی مردہ یہاں لا کر رکھ دیا جائے تو آپ سمجھیں گے نہیں سمجھیں کہ مردہ ہے؟ سمجھیں گے. تو یہاں تو آپ سمجھتے ہیں, یعنی اس دنیا میں کون زندہ ہے کون مردہ ہے اس کو آپ بالکل آسانی سمجھتے ہیں, بس ایک نظر دیکھا اور سمجھ میں آ گیا کہ یہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے. لیکن شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے مگر وہ سمجھ نہیں سکتے. تو اس سے معلوم ہے کہ ان کو جو زندگی دی گئی ہے وہ اس زندگی سے الگ ہے. اس دنیا میں ہم کو اور آپ کو جو زندگی حاصل ہے اس زندگی سے الگ کوئی اور زندگی دی گئی
ہمارے
ابھی میں اس پر آ رہا ہوں. اس زندگی سے الگ ان کو دوسری زندگی حاصل ہے, اسی لیے وہ زندگی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. ورنہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ زندگی سمجھ میں آئے اور ان کی زندگی سمجھ میں نہ آئے اور دونوں زندگی ایک ہی ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو معلوم ہے کہ ان کو زندگی مر جانے کے بعد ایک دوسرے قسم کی دی گئی ہے. اسی لیے جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے کبھی تو اپنے قبر میں وہ بالکل مردہ پڑے ہوئے ہیں, جب بھی دیکھیں گے تو اپنی قبر میں مردہ پڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہیں, ان کو روزی دی جا رہی ہے, کھا پی رہے ہیں. تو اب وہ کھانا پینا جو کچھ ہے, روزی جو کچھ ہے, وہ اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے ویسی نہیں, اس سے الگ تھلگ ہو گئی. اچھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا دیگر انبیاء ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے تو ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ شہیدوں کی زندگی سے بھی افضل زندگی ہوتی ہے. صرف اتنے درجے کی نہیں ہوتی ہے, اس سے اعلیٰ درجے کی زندگی ہوتی ہے. لیکن کسی بھی نبی کو کوئی دیکھ کر کے یہ نہیں تصور کر سکتا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے طریقے سے جی رہے ہیں. اچھا, وہ جو زندگی ہے مرنے کے بعد کی, وہ اس زندگی سے اعلیٰ ہے, اور اس کے بعد قیامت کو جو زندگی حاصل ہوگی وہ اس زندگی سے بھی اعلیٰ ہوگی. تو اب یہ کیسے ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ زندگی سے ہٹا کر کے نیچے کی زندگی ملایا گیا ہو؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی زندگی ہے, جو اس دنیا کی زندگی سے اعلیٰ درجے کی ہے. اور وہ زندگی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ آدمی اس دنیا سے وفات کر کے چلا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت صاف صاف کہا, انک میتوں انہم میتوں. جب قریش تھے, جھگڑا چل رہا تھا, اللہ نے کہا کہ دیکھیے آپ کو بھی مرنا ہے, ان کو بھی مرنا ہے. پھر دونوں فریق کو اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے. اور صاحب, اور جب آپ کو احد میں نقصان پہنچایا گیا, داس شہید ہوا اور چہرے پر زخم آئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں, یعنی الہ تو نہیں ہیں, اللہ تو نہیں ہے, رسول ہیں. قد خلت من قبل الرسول, آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر آپ مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو کیا تم لوگ اپنی اڑ کے بل پلٹ جاؤ گے؟ تو اس میں صاف اللہ نے کہا کہ مر گئے یا قتل کیے گئے, دو ہی صورت. جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین نہیں آیا کہ آپ کی موت واقع ہو گئی ہے. چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ موت واقع ہوئی ہے اسی گردن مار دوں گا. بس آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو آپ اٹھیں گے اور بہت سے بدماش لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے. اس طریقے کی باتیں کرتے رہے. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ, نہیں بیٹھے, برحال ان کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے. خطبہ دیا تو خطبے میں صاف صاف انہوں نے کہا کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا رہا ہو تو اب وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے, قد مات. اس کا بالکل ٹھیک صاف ترجمہ کہ آپ مر چکے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو تو وہ یاد رکھے کہ اللہ زندہ ہے, وہ نہیں مرے گا. اتنی بات کہی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے سن رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے آیت پڑھی رہی کہ امام محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسول افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اور مجھے یقین آ گیا کہ واقعی آپ کی وفات ہو چکی. یہ صحابہ کرام کا فیصلہ تھا. اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو بھی جا رہا ہے صحابہ میں, جو بھی جا رہا ہے وہ اسی آیت کو تلاوت کر رہا ہے. اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ آیت کسی نے جانی ہی نہیں تھی, اسی وقت نازل ہوئی ہو, اس طرح سے لوگ اس آیت کو بھول گئے تھے. تو بالکل صاف صاف قرآن میں اور احادیث میں اور صحابہ کرام کے اقوال میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی. موت آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی وہ اس زندگی سے افضل اور اعلیٰ ہے. اب وہ اس زندگی کے درجے کی نہیں ہے, اس سے اعلیٰ ہے.
یہ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں؟
یہ سوال ہے جی بعض مساجد میں دوران خطبہ نعرے وغیرہ لگائے جاتے ہیں
جی،
کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس سے ہم لوگ مسلم سامان ہندوستانی یا جہاں میں رہتا ہوں ہندوستان میں اس سے نہ غلط ہے؟ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی حدیث کو بتا دیں، بعض مساجد ہم سوئد میں جو یا وہاں خطبے کے دوران نعرے لگاتے ہیں
جی، یہ درست نہیں ہے۔ خطبے کے دوران جو لوگ موجود ہیں ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ امام کے خطبے کو سنتے رہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اسے امام سے کوئی بات پوچھنی ہے، خطیب سے کوئی بات پوچھنی ہے یا خطیب کو کوئی بات کہنی ہے تو خطیب کو کہہ سکتا ہے، آپس میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ خطبے کے دوران بولنے کی اتنی سخت ممانعت ہے کہ اگر کوئی آدمی بول رہا ہو اور اس کو کوئی آدمی ٹوک دے اور کہے کہ چپ رہو، تو جس نے ٹوکا ہے اس نے بھی لغو کام کیا۔ جو بولنے والا ہو تو ہی ہے، لیکن جو ٹوکنے والا اس نے بھی لغو کام کیا۔ اس لیے خطبے کے دوران اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔
ایک مسلمان ہے اور وہ زندگی کے اندر شرک کرتا رہا، اب کیا قیامت والے دن اللہ اسے سزا دے کے دینے کے بعد جہنم سے نکالیں گے یا کہ
بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا کیا ہوگا، اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر شرک ہے تو شرک کی جزا اللہ نے یہ بتائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ماسوا جس کو چاہے گا بخش سکے گا۔
جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے ہندوستان میں سب لوگ مناتے ہیں،
اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ جس مناتے ہیں، کیونکہ بارہویں کو تو آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدائش تو آپ کو بارہویں کی ہے نہیں، اور جشن سارا کا سارا مناتے ہیں 12 تاریخ کو، وہی آپ کی وفات کا دن ہے۔ اور اسلام کے بارے میں یا شریعت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہو اس کو کریں گے، باقی چیزیں منع ہیں، جس چیز کا کوئی ثبوت نہ ہو وہ منع ہے۔
انڈیا میں کہتے ہیں حضرت خواجہ کریم نواز کی درگاہ پر رحمت برستی ہے اللہ کی،
کون دیکھتا ہے؟
وہ اللہ کے ولی ہے۔
سنیے
اس رحمت کو، بات ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے یا نہیں؟
سنیے اس کو دیکھتا کون ہے،
مسلمان بنایا
اس کو دیکھتا کون ہے؟
ابھی
عبد القادر جیلانی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب چانٹا مار دیا تو سارے لوگ زندہ ہو گئے، اور امریکہ نے آ کے اسی پر گولا مار دیا، ان کی قبر کا مزار ہی اڑ گیا، وہ قبا ہی اڑ گیا۔ تو اگر کسی قسم کی طاقت ہوتی تو کم سے کم وہ اپنی قبر کا تو قبا بچا لیتے۔ تو یہ سب خام خیالیاں ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی مشہور ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہے گا کہ شیخ عبد القادر جاؤ میں نے تم کو بخش دیا، اور کہ کھڑے ہو جائیں گے کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا جب تک میرے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہیں کر لیا جائے گا، اس وقت تک یہاں سے نہیں ٹل سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے مریدوں کو جنت میں داخل کر لے گا، اس کے بعد تب وہ جنت میں جائیں گے۔ تو آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا کہ ذرا اس مسئلے کو سمجھا دیجیے۔ تو میں نے ان کو شفاعت کی پوری حدیث سنائی، لمبی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے کیسے شفاعت ہوگی، آخر میں آپ سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سر اٹھاؤ، سوال کرو سوال مانا جائے گا، اور شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے، شفاعت کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ شفاعت تو آپ یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ نہیں کرے گا ساری امت کو بخشا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس کے دل میں اتنا ایمان ہو اس کو نکالو، اس کو آپ نے یوں بتایا ہے فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اس حد کے اندر جو لوگ ہیں بس ان کو جہنم سے نکال لیا جائے، اس سے آگے آپ نہیں نکال سکتے۔ پھر دوبارہ کریں گے، پھر حد مقرر کر دی جائے گی، پھر تیسری بار شفاعت کریں گے، پھر حد مقرر کر دی جائے گی، اس سے آگے نہیں بخشا جائے گا. اور پھر آپ کرنا چاہیں تو بس اب آپ کا حصہ ختم ہو گیا. تو ساری امت کو تو آپ نہیں بخشوا سکتے, تو یہ اپنے سارے مردوں کیسے بخشوا لیں گے؟
درگاہ پہ جو جاتے ہیں نا, جس ایک کئی عورتوں کو بچوں کو جسم کی طرح شیطان کی طرح یعنی جھولتے یعنی لوٹتے طرح, اگر ان کے پاس کرامات نہ ہوتی تو اس کے جسم کے اندر سے شیطان کیسے نکالتے, یعنی کہ انہوں نے بچاتے ہیں نا, یعنی کیسے
ان کے جسم میں نہ شیطان ہوتا ہے اور نہ اس جسم سے نکلتا ہے, ان کے دماغ میں خباثت ہوتی ہے. اس طرح کی عورتیں جو ہیں ان میں محض ایک مکر ہوتا ہے, آپ کبھی پتہ لگائیے تو معلوم ہوگا. جھاڑ پھونک جو لوگ کرتے ہیں ان سے پوچھئے تو بتائیں گے. ہمارے ایک ساتھی تو کرتے تھے تو کہا کہ 100% مکاری ہوتی ہے, بے دنیا بھر کے تماشے کریں گے وہ کریں گے, کل مکاری رہتی ہے.
اچھا صاحب, ولی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے یا بھول جانا چاہیے, یا ان کی درگاہ پہ جانا چاہیے یا بالکل نہیں جانا چاہیے؟
دیکھیے اللہ کا ولی ہے کون,
پوچھ رہا ہوں
اللہ کا ولی ہے کون پہلے اس کو پہچانیے. اللہ ان اولیاء اللہ ہے,
جو اسلام لے کے آیا ہندوستان میں سب کافر تھے نا.
سنیے سنیے,
بزرگ اسلام لے کے آیا.
اسلام کون لے کے آئے ہیں؟ اسلام کوئی لے کے نہیں آیا ہے, اسلام وہ لوگ لے کے آئے ہیں جو تلوار لے کر کے آئے تھے. محمود غزنوی نے بلند شہر فتح کیا, 10,000 ہندو مسلمان ہوئے. اس کے بعد اور کوئی شہر فتح کیا, ایسے ہی کئی ہزار ہندو مسلمان ہوئے. غوری نے ہندوستان